واما المضاف لمعرفة فيؤتى به اذا تعين طريقا لاحضار معناه ايضا ككتاب سيبويه وسفينة نوح عليه السلام. اما اذا لم يتعين لذلك فيكون لاغراض اخرى. تعریف اور تنکیر کا باب چل رہا ہے، کس مقام پر معرفہ لایا جائے گا اور کس مقام پر نکرہ، وہ ذکر ہو رہا ہے. اور معرفہ لانے کی کئی صورتیں ہیں، تو ہر ایک معرفہ کے لانے میں کیا کیا نقطے ہیں وہ سب کو علیحدہ علیحدہ بیان کرتے جا رہے ہیں. گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا معرف باللام کے بارے میں، معرف باللام کے بارے میں. آج مضاف کے بارے میں پڑھیں گے ہم. مضاف بھائی یعنی وہ جو مضاف ہو معرفہ کی طرف. بھائی یاد رکھیے، جب کسی اسم کی اضافت کی جائے معرفہ کی طرف تو وہ اسم خود بھی معرفہ بن جاتا ہے. غلام کا لفظ نکیرہ ہے، لیکن جب اس کی اضافت کر دی زید کی طرف، غلام زیدن، تو اب یہ معرفہ بن گیا زید کا غلام. بھائی نکیرہ کسے کہتے ہیں؟ جو کسی ذات غیر معین پر دلالت کرتا ہے. میں نے غلام کہا، آپ کو کچھ پتہ چلا کون سا غلام مراد ہے؟ نہیں، پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ یہ نکیرہ ہے. لیکن معرفہ جو ہوتا ہے وہ کسی معین ذات پر دلالت کرتا ہے. لہذا اب جب میں نے اس کی اضافت معرفہ کی طرف کی اور کہا غلام زیدن، زید کا غلام، تو دیکھیں فوراً آپ سمجھ گئے بھائی کس کی بات ہو رہی ہے، زید کے غلام کی بات ہو رہی ہے. تو اس نے ایک متعین ذات پر دلالت کی، تو یہ کیا بن گیا؟ معرفہ بن گیا. یا یہ تو علم کی طرف اضافہ، کسی بھی معرفہ کی طرف اضافت کر دیں تو وہ نکرہ جو ہوتا ہے، وہ جو مضاف ہے وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے. غلامہ، دیکھو ضمیر کی طرف اضافت کر دی، اس کا غلام، یہ بھی اب متعین ذات پر دلالت کر رہا ہے. الرجل، اس کی طرف میں نے غلام کی اضافت کی، غلام الرجل، کیا ترجمہ کریں گے جی؟ کسی آدمی کا غلام، یہ ترجمہ غلط ہے بھائی. ہاں اس ترجمہ الف لام والا ترجمہ کرو بھائی، جو میں نے بتایا ہے الف لام کے جی کسی چیز سے اشارہ ہوتا ہے. تو الرجل کا، ویسے الرجل کا معنی ہوگا وہ آدمی، کوئی متعین آدمی ہے اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. تو غلام الرجل کیا ترجمہ کریں گے؟ اس آدمی کا غلام. یہ خاص لفظ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو آپ اس اشارہ کر رہے ہیں نا، تو اشارہ ہوتا ہی کسی متعین چیز کی طرف ہے، غیر متعین کی طرف نہیں ہوتا اشارہ. اس آدمی کا غلام، کوئی متعین آدمی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، سننے والا فوراً سمجھ گیا بھائی کہ اس آدمی کا غلام مراد ہے. ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یاد رکھیے، جب بھی کسی نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف کی جائے تو وہ جو نکرہ ہوتا ہے، جو مضاف ہوتا ہے، وہ بھی اضافت کے بعد معرفہ بن جاتا ہے. یہ تو جب اضافت معرفہ کی طرف کی جائے، لیکن اگر اضافت نکرہ کی طرف کی جائے کسی اسم کی، تو وہ نکرہ ہی رہتا ہے. غلام کا لفظ نکرہ ہے، اس کی اضافت رجل کی طرف کر دیں، رجل بھی نکرہ ہے، غلام رجل. تو اب بھی اضافت کے باوجود غلام کا لفظ اب بھی نکرہ ہے جیسے پہلے نکرہ تھا. ہاں اتنا فرق ہے کہ اب اس کے اندر تخصیص آ گئی. کیا آ گئی؟ تخصیص آ گئی. یعنی تخصیص وہ اصطلاحی تخصیص نہیں جو کل پرسوں کے سبق میں آئی تھی بھائی، بلکہ تخصیص سے یہاں مراد یہ ہے کہ اس کے اندر جو احتمالات تھے وہ کم ہو گئے، یا صرف ایک ہی احتمال ہوا، تو اس کے اندر احتمالات کم ہو گئے. یوں کہیے کیا معنی ہے؟ اس کے اندر احتمالات کم ہو گئے. غلام مثلا دنیا کے اندر فرض کریں 10 لاکھ غلام ہیں، فرض کر لیں، تو اب جب میں نے غلام کہا تو ان سب پر غلام کا یہ لفظ صادق آ رہا تھا، لیکن ان میں سے فرض کریں 500,000 غلام ہیں مردوں کے، تو 500,000 غلام ہیں عورتوں کے، تو جب میں نے اضافت کر دی رجل کی طرف غلام رجل، تو یہ ہے تو نکرہ ہی اسی طرح، کیونکہ نکرہ کی طرف اضافت ہوئی، لیکن البتہ اس کے اندر احتمالات کم ہو گئے. پہلے یہ غلام کا لفظ 1,000,000 افراد میں سے ہر ایک پر صادق آ رہا تھا، اب صرف کتنے پر صادق آ رہا ہے؟ 500,000 پر، کیونکہ میں نے کہہ دیا مرد کا غلام، تو اس سے عورت کے غلام کیا ہوئے؟ نکل گئے. تو دیکھو احتمالات اس میں کم ہو گئے، یہ پہلے 1,000,000 افراد میں سے ہر ایک کا احتمال تھا، شاید یہ مراد ہو شاید یہ مراد ہو، ہر ایک پر صادق آ رہا تھا، لیکن اب صرف 500,000 پر صادق آ رہا ہے، تو دیکھو احتمالات اس میں کم ہو گئے. تو یہ ہے یہاں پر تخصیص. بھائی تو معلوم ہوا جب کسی اسم کی اضافت معرفہ کی طرف کی جائے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے، جبکہ کسی اسم کی اضافت اگر نکرہ کی طرف کی جائے تو وہ نکرہ ہی رہتا ہے، البتہ اس کے اندر تخصیص آ جاتی ہے، یعنی احتمالات اس میں کم ہو جاتے ہیں. تو اب بات چل رہی ہے اس اسم کی جو مضاف ہو معرفہ کی طرف، اس کو کیوں لایا جاتا ہے، اس کے لانے میں کیا نکات ہوتے ہیں. کہتے ہیں وَأَمَّا الْمُضَافُ لِمَعْرِفَةٍ، اور باقی وہ اسم جو مضاف ہو معرفہ کی طرف، فَيُؤْتَى بِهِ، تو اس کو لایا جاتا ہے، اِذَا تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِإِحْضَارِ مَعْنَاهُ، اِذَا تَعَيَّنَ طَرِيقًا، جب وہ متعین ہو بطور ایک طریقے کے، لِإِحْضَارِ مَعْنَاهُ، اس کے معنی کو حاضر کرنے کے لیے، اَيْضًا، یعنی جب وہ بھی متعین ہو بطور ایک طریقے کے اس کے معنی کو حاضر کرنے کے لیے. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ بھائی پیچھے بھی ایک دو جگہ ذکر ہوا تھا کہ اس میں موصول کی صورت میں معرفہ کو لایا جاتا ہے، کیوں لایا جاتا ہے؟ جب وہ ایک طریقے کے طور پر متعین ہو، اس کے علاوہ اور کوئی صورت ہی نہیں ہے ایک چیز کو ذکر کرنے کی. ایک متعین چیز ذکر کرنا چاہتے ہیں، سامع کے ذہن میں لانا چاہتے ہیں تاکہ سامع کو پتہ لگ جائے کہ وہ متعین چیز مراد ہے، تو بعض اوقات اس میں موصول کے علاوہ اور لانے کی کوئی صورت ہی نہیں کہ سامع کے ذہن میں اس کو حاضر کیا جائے، لایا جائے، تو اس کو اس میں موصول کی صورت میں لایا جاتا ہے. اور اسی طرح اس میں اشارہ کے اندر بھی انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بعض اوقات معرفہ کو اس میں اشارہ کی صورت میں لایا جاتا ہے، اس لیے کیونکہ اس کے معنی کو سامع کے ذہن میں حاضر کرنے کا اور کوئی اور اس کی کوئی صورت ہی نہیں ہوتی. جب ایک ہی صورت ہے کہ اشارے سے ہی اس کا پتہ چل سکتا ہے، اور تو کسی طرح پتہ چل ہی نہیں سکتا، تو پھر کس لیے کیا لایا جاتا ہے؟ اس میں اشارہ. اسی طرح اس میں موصول بھی ہے، جب اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہوتا تو پھر اس کس کو لایا جاتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی طرح اضافت میں بھی ہے، جب یہ بھی بطور ایک طریقے کے متعین ہو تو پھر اس کے سامع کے ذہن میں ایک چیز کو حاضر کیا جائے بھائی، تو پھر کس کو لایا جاتا ہے؟ اضافت کو صورت میں اس کو لایا جاتا ہے، یعنی مضاف اس کو کیا جاتا ہے معرفہ کی طرف. صورت سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں بھائی؟ بعض اوقات ایک معین چیز کی طرف آپ اشارہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، اور جب معین چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ کے ذہن میں تو وہ بات ہے، سامعہ کو بھی پتا چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے؟ آپ نے اسی سے تو بات کر رہے ہیں، اس کو بھی تو پتا چلنا چاہیے آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں، کس معین چیز کی. اگر اسے پتا نہ چلے تو آپ کے تو کلام کا مقصد ہی فوت ہو گیا، بات بتلانے کا فائدہ ہی کوئی نہ ہوا، اسے کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون مراد ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو لہذا اب آپ الرجل کہتے ہیں، الرجل اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ وہ آدمی. تو اب یہ کوئی معین آدمی ہوگا، لیکن اس سے صرف آپ کو نہیں پتا ہونا چاہیے، سننے والے کو بھی پتا ہو، اس کو بات سمجھ میں پھر ہی آئے گی. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ آپ کہتے ہیں وہ آدمی کل میرے گھر آیا تھا، اگر یہ اس کو پتا ہے تو سمجھ جائے گا فلاں آدمی کی بات ہو رہی ہے، اگر اسے پتہ ہی نہیں ہے، اب آپ سارا دن اس کو کہتے رہے وہ آدمی میرے گھر آیا تھا، وہ آدمی اس سے میری ملاقات ہوئی تھی، اسے تو کوئی پتہ ہی نہیں چلا بات کا, تو آپ کے بات کرنے کا تو مقصد ہی فوت ہو گیا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا وہ جو معرفہ ہوتا ہے وہ متعین ذات پر دلالت کرتا ہے, اور صرف آپ کے نزدیک متعین نہیں ہونی چاہیے بلکہ جس کو بات سنا رہے ہیں اس کے نزدیک بھی وہ ذات متعین ہونی چاہیے, اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ اس سے کس چیز کی بات ہو رہی ہے, کس چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے, کون سی معین چیز مراد ہے. تو پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس چیز کو سامع کے ذہن, اس متعین چیز کو سامع کے ذہن میں لانے کے لیے اس میں اشارہ کے علاوہ اور کوئی صورت ہی نہیں ہوتی, اور کسی معرفہ سے اس کا پتہ ہی نہیں چلے گا, تو اس کو اس میں اشارہ کی صورت میں لاتے ہیں. بعض اوقات سامع کے ذہن میں اس کو حاضر کرنے کے لیے اس میں موصول کے علاوہ اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہوتا, تو پھر اس کو کس صورت میں لاتے ہیں؟ اس میں موصول کی صورت میں لاتے ہیں. اور جیسے آج آپ نے پڑھا, بعض اوقات ایک چیز کو سامع کے ذہن میں لانے کے لیے مضاف الی المعرفہ کے علاوہ اور کوئی صورت ہی نہیں ہوتی, تو اس کو کس صورت میں لاتے ہیں؟ مضاف الی المعرفہ کی صورت میں لاتے ہیں. جیسے آپ امام سیبویہ کی کتاب کا ذکر کرنا چاہتے ہیں اپنے ساتھی سے, یعنی آپ اس کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ بڑی مشکل کتاب ہے. اب آپ اس کو صرف یہ کہیں وہ بہت مشکل کتاب ہے, دیکھو اشارہ ہوا یا نہیں, لیکن اس کو کچھ پتہ چلا؟ ہاں, آپ کے ذہن میں تو ہے امام سیبویہ کی کتاب کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں, لیکن اس کو تو کچھ پتہ نہیں. ہاں پہلے ذکر چل رہا تھا اس کا, پھر تو الگ بات ہے, میں وہ صورت نہیں بیان کر رہا. آپ اولاً بات شروع کرتے ہی اس سے ملاقات ہوئی, اور ملاقات ہوتے ہی امام سیبویہ کی کتاب کا کوئی ذکر پیچھے نہیں ہوا. اب آپ اس کو صرف یہ کہتے ہیں بھائی وہ بڑی مشکل کتاب ہے, تو اس کو کچھ پتہ چلے گا؟ آپ کے بات کرنے کا تو مقصد ہی فوت ہو گیا. یہ جملہ کہنے کا اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا, وہ فوراً پوچھے گا بھائی کون سی کتاب کی بات کر رہے ہیں. تو وہ چیز متعین ذات پر وہ لفظ دلالت کرے, اس کو پتا تو چلے بھائی مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو بات دوسرے سے کی جاتی ہے, اس کو بتلایا جاتا ہے. تو لہٰذا آپ دیکھو, آپ امام سیبویہ کی کتاب کا ذکر اس کے سامنے کرنا چاہتے ہیں, اس کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, تو سامع کے ذہن میں اس کو لانے کا اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. اب یہاں اضافت ہی کے ساتھ آپ کو ذکر کرنا پڑے گا, اور یوں کہیں گے امام سیبویہ کی کتاب بڑی ہی مشکل ہے. دیکھا, امام سیبویہ کی کتاب, دیکھو اضافت کے ساتھ آپ ذکر کر رہے ہیں کتاب سیبویہ, کتاب سیبویہ. ہاں ایک دفعہ جب ذکر ہو جائے پھر اس کے بعد جس صورت میں بھی لائیں وہ اور صورتیں بھی پھر بات وہ سمجھتا چلا جائے گا. اب آپ وہ کتاب بھی کہیں گے, اب ایک دفعہ ذکر آ گیا تھا آپ سمجھ جائے گا اسی کتاب کی بات ہو رہی ہے جو میں نے جس کا بھی ذکر آیا تھا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح آپ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا ذکر کرنا چاہتے ہیں, تو ابتداءً اور کوئی صورت ہی نہیں ہے سامع کے ذہن میں اس کو لانے کی, لانا ہی کس صورت میں پڑے گا؟ اضافت کی صورت میں. اور آپ کو کہنا پڑے گا سفینۃ نوح, حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھائی. تو سامع کے ذہن میں اور کوئی صورت ہی نہیں ہے یہاں اس کو حاضر کرنے کی کہ وہ سمجھ جائے کس کی طرف اشارہ ہے, کون سی متعین چیز مراد ہے. بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ مشکل ہے؟ تو یہی بات بیان کر رہے ہیں, کہتے ہیں وَأَمَّا الْمُضَافُ لِمَعْرِفَةٍ, اور باقی وہ اسم جو مضاف و معرفہ کی طرف, فَيُوْتَا بِهِ, تو اس کو بھی لایا جاتا ہے, اِذَا تَعَيَّنَ, فَيُوْتَا بِهِ, تو اس کو لایا جاتا ہے, اِذَا تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِإِحْضَارِ مَعْنَاهُ اَيْضَا, جب وہ بھی متعین ہو بطور, یعنی مضاف الی المعرفہ ہی متعین ہو بطور ایک طریقے کے, اس لیے احضار معنی ہو اس کے معنی کو حاضر کرنے کے لیے. تو یہ ایزن کا تعلق تعین سے ہے, جب وہ بھی متعین ہو, کون؟ مضاف الی المعرفہ, جب وہ بھی متعین ہو بطور ایک طریقے کے, لیے احضار معنی ہو اس کے معنی کو حاضر کرنے کے لیے, کا کتاب سیبویہ, جیسے کہ امام سیبویہ کی کتاب, و سفینۃ نوح علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی. اما اذا لم يتعین لذلك فيكون لاغراض اخرى, اور باقی جب وہ متعین نہ ہو اس کے لذالک ای لاحضار معنی ہو اس کے معنی کو حاضر کرنے کے لیے تو فیکون لاغراض اخرى تو پھر وہ دوسری غرضوں کے لیے ہوگا. بھئی اوپر ایک صورت ذکر کر دی مضاف الی المعرفہ کو کیوں لایا جاتا ہے جب وہ متعین ہو بطور ایک طریقے کے اور کوئی صورت ہی نہیں ہے اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے تو لایا ہی کس صورت میں جائے گا مضاف الی المعرفہ کی صورت میں اس معرفہ کو لایا جائے گا. ہاں اگر اور طریقے بھی ہیں وہاں ایک جگہ ایک مقام ایسا ہے کہ اضافت کے بغیر اس میں اشارہ یا ضمیر وغیرہ سے بھی کام چل سکتا ہے وہ معرفہ ذکر ہو سکتا ہے سننے والا اس کو سمجھ جائے گا لیکن آپ پھر بھی کس صورت میں لاتے ہیں اضافت ہی کی صورت میں. بھئی اور طریقے بھی تھے لیکن آپ پھر بھی کون سا طریقہ استعمال کرتے ہیں اضافت والا تو پھر وہ اور غرضوں کی وجہ سے ہوگا جو آگے اب وہ بیان کرنے لگے ہیں. صورت سمجھ میں آگے کہتے ہیں اما اذا لم يتعين لذلک اور باقی جب وہ اس کے لیے متعین نہ ہو یعنی سامع کے ذہن میں معنی کو حاضر کرنے کے لیے یہ مضاف الی المعرفہ متعین نہ ہو فیکون لاغراض اخرى تو پھر یہ دوسری غرضوں کے لیے ہوگا کتعذر التعداد او تعثر ہی جیسے کہ تعداد کا ممکن نہ ہونا یا او تعثر ہی یا اس کا مشکل ہونا. تعذر کا معنی ہے ممکن نہ ہونا کتعذر التعداد ہی تعداد کا ممکن یعنی شمار کرنا ممکن نہ ہو. ایک مقام ایسا ہے کہ وہاں پر اگر آپ ان چیزوں کو شمار کرنا شروع کریں تو آپ ان کو شمار کر ہی نہیں سکتے آپ کے بس سے ہی باہر ہے تو اس موقع پر پھر اضافت کو استعمال کیا جاتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں اجمع اہل الحق علی کذا اجماع کیا ہے اہل حق نے اس بات پر. کوئی مسئلہ ہے مثلا آپ ذکر کرتے ہیں اور آپ کیا کہتے ہیں تمام اہل حق نے اس بات پر اجماع کیا ہے سب کے نزدیک یہ مسئلہ اسی طرح ہے. اب آپ نے کہا اہل الحق حق والے اہل مضاف الحق مضاف الیہ تو آپ نے اضافت کے ساتھ مسند الیہ کو ذکر کیا اور وجہ اس کی کیا وجہ اس کی یہ کہ اہل حق تمام اہل حق مثلا زید بھی ہے عمر بھی ہے بکر بھی ہے خالد بھی ہے وغیرہ وہ اتنے زیادہ ہیں کہ آپ ان سب کو شمار کر ہی نہیں سکتے بلکہ تمام اہل حق کو تو آپ جانتے بھی نہیں ہیں. بھائی چند ایک کو جانتے ہوں گے باقی سب کو پوری طرح جانتے بھی نہیں تو لہذا سب کو شمار کرنا سب کو اب سب کے نام ذکر کیے جائیں باقاعدہ عبارت کے اندر یہ ممکن ہی نہیں ہے بھائی کیونکہ آپ سب کو جانتے ہی نہیں. تو دیکھو اضافت نے آپ کو سب کے ذکر سے بے نیاز کر دیا آپ سب کے ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں جب آپ نے کہہ دیا جمع اجمع اہل الحق علی کذا تمام اہل حق نے اس بات پر اجماع کیا ہے تو سارے اس کے اندر آ گئے. لیکن اس کے بجائے اگر آپ ایک ایک کو ذکر کرتے اولاً تو آپ سب کو جانتے نہیں ہیں اور کچھ جن کو آپ جانتے بھی ہیں ان کی بھی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اس کا ذکر کرنا مشکل ہو جاتا آپ کے لیے. تو یہ پہلی مثال وہ ہے جس میں شمار کرنا ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ آپ سب کو جانتے ہی نہیں ہیں یا اتنے زیادہ ہیں کہ سب کو ذکر نہیں کیا جا سکتا. وَأَهْلُ الْبَلَدِ كِرَامُ اہل البلدی اس شہر والے کرام کریم کی جمع ہے معزز ہیں یا یوں کہ سخی ہیں اس شہر والے سخی ہیں. بھائی البلد پر الف لام آیا بھائی گزشتہ سبق میں آپ نے الف لام کی قسمیں پڑھی تھی اس الف لام حرفی جو ہے اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو البلد کے لیے بھی کسی متعین شہر کی طرف اشارہ ہے تو اہل البلدی کیا ترجمہ ہوگا اہل البلد کا شہر والے نہیں صرف شہر والے نہیں اہل البلدی اس شہر والے کوئی متعین شہر ہے بھائی اہل البلدی اس شہر والے کرام وہ سخی ہیں بھائی سخی ہیں. اب دیکھیے یہ دوسری مثال ہے تعثر کی. بھائی تعثر کا معنی تھا ناممکن ہونا اور تعثر کا معنی ہے مشکل ہونا تو اب شہر والے وہ آپ نے کہا اس شہر والے سخی ہیں اس کے بجائے اگر آپ ایک ایک کا نام ذکر کرتے تو ممکن تو تھا کیونکہ شہر کے لوگ محدود ہیں، ان کی ایک حد ہے بھائی، لیکن ممکن تو تھا لیکن مشکل ہے بھائی. تو اہل البلد جب آپ نے کہا، اس نے ایک ایک کے ذکر سے آپ کو بے نیاز کر دیا، اب ایک ایک کا نام ذکر کرنے کی ضرورت نہیں بھائی. تو یہ فائدہ اضافت نے دیا بھائی، اضافت نے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں کہ تعدری تعداد او تعصری ہی، جیسے کہ شمار کرنے کا شمار کرنا ناممکن ہونا، او تعصری ہی یا اس کا مشکل ہونا، نحو اجمع اہل الحق علی کذا و اہل البلد کرام والخروج من طبیعت تقدیم البعض علی البعض. طبیعتن بھائی، طبیعتن کہتے ہیں ذمہ داری کو بھائی، ذمہ داری اور نتیجہ. طبیعتن کا کیا معنی ہے؟ ذمہ داری اور نتیجہ. دوسرا نقطہ کیا ہو سکتا ہے؟ والخروج من طبیعت تقدیم البعض علی البعض، اور نکلنا، تقدیم کا معنی آگے کرنا، مقدم کرنا، بعض کو بعض پر مقدم کرنے کی ذمہ داری سے نکلنا بھائی، بعض کو بعض پر مقدم کرنے کی ذمہ داری سے نکلنا. نحو حضر امراء الجند، اس لشکر کے جو امیر ہیں وہ حاضر ہو گئے. امرا جمع امیر کی، سالار بھائی، جند لشکر. اس لشکر کے امیر جو ہیں وہ حاضر ہو گئے، وہ آ گئے. اب دیکھیے امراء الجند، امراء مضاف، الجند مضاف الیہ، تو یہاں پر مسند الیہ کو اضافت کے ساتھ ذکر کیا گیا. اگرچہ یہاں پر مثلا لشکر کے چھ حصے ہیں یا آٹھ حصے ہیں تو چھ اس کے امیر ہوں گے، اگر آٹھ حصے ہیں تو آٹھ امیر ہوں گے، ہر حصے پر ایک امیر مقرر ہے. تو اب چھ یا آٹھ کو ذکر کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن پھر بھی اگر آپ ذکر کرنے بیٹھتے تو آپ پر ذمہ داری پڑ جاتی، کسی کو آپ کو مقدم ذکر کرنا پڑتا، سارے نام تو اکٹھے ذکر نہیں کر سکتے، کسی نام کو کیا کرنا پڑتا، مقدم کرنا پڑتا، باقیوں دوسرے کو اس سے مؤخر کرنا پڑتا. تو اس صورت میں یہ تقدیم کی ذمہ داری آپ پر آ جاتی، اور آپ اس ذمہ داری سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ نہیں چاہتے یہ ذمہ داری مجھ پر پڑے. تو آپ نے کیا کہہ دیا، باقاعدہ ایک ایک کا نام نہیں لیا بلکہ اضافت کے ساتھ سب کو اکٹھا ہی ذکر کر دیا. حاضر امراء الجند، اس لشکر کے امیر حاضر ہو گئے. اس کے بجائے اگر آپ یہ کہتے حاضر زید و بکر و عمر و خالد، تو دیکھو ایک لفظ کو مقدم کرنا پڑتا ایک کے نام کو، باقی دوسرے کو اس سے مؤخر کرنا پڑتا. تو اس صورت میں بعضوں کی ناراضگی کا خطرہ تھا، ہو سکتا ہے اس لشکر کے امیروں میں سے بعض اس بات کو ناپسند کرتے کہ ہمارے نام کو پہلے کیوں نہیں ذکر کیا، بعد میں کیوں ذکر کیا، یا ہمارے نام کو فلاں کے نام کے بعد کیوں ذکر کیا ہے بھائی. تو اس صورت میں کیا تھا، ناراضگی کا احتمال تھا، اس لیے آپ نے اس طریقے ہی کو چھوڑ کر کون سا طریقہ اختیار کر لیا، اضافت کا. تو ایک وجہ تو یہ کہ آپ اس ذمہ داری سے کیوں نکلنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس میں بعض کی ناراضگی کا خطرہ ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خود آپ کے لیے بھی فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا، کس کے نام کو مقدم کریں اور کس کے نام کو مؤخر کریں بھائی. تو اس لیے آپ نے اضافت کا طریقہ اختیار کیا اور اس ذمہ داری سے ہی نکل گئے. یہ معنی ہے والخروج من طبیعت تقدیم البعض علی البعض، اور نکلنا بعض کو بعض پر مقدم کرنے کی ذمہ داری سے. نحو حضر امراء الجند والتعظیم للمضاف، نحو کتاب السلطان حضر او المضاف الیہ، نحو هذا خادمی او غیرهما، نحو اخ الوزیر عندی. بھئی کبھی اضافت جو ہے تعظیم کے لیے بھی آتی ہے، کبھی اضافت کس لیے آتی ہے، تعظیم کے لیے آتی ہے، عظمت بتلانے کے لیے، بڑائی بتلانے کے لیے. پھر ایک ہے مضاف، ایک ہے مضاف الیہ، تو کبھی کبھار اضافت کے ذریعے مضاف کی تعظیم مقصود ہوگی، مضاف الیہ کی نہیں بلکہ مضاف کی. اور کبھی اضافت کے ذریعے مضاف الیہ کی تعظیم مقصود ہوگی، مضاف کی تعظیم مقصود نہیں، اور کبھی نہ مضاف کی تعظیم مقصود ہوگی نہ مضاف الیہ کی، بلکہ ان کے علاوہ کسی اور کی تعظیم مقصود ہوگی۔ بھائی صورتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ بھائی ایک ہے مضاف، ایک ہے مضاف الیہ، اور اضافت کا ایک نقطہ آپ نے کیا پڑھا کہ کس لیے آتی ہے؟ تعظیم کے لیے۔ تو یہ تعظیم مضاف کی بھی ہو سکتی ہے، مضاف الیہ کی بھی ہو سکتی ہے، اور ان کے علاوہ کی بھی۔ جیسے اس کی مثالیں انہوں نے دی، مثلا کتاب السلطان حضارہ، کتاب، جیسے کتاب کو عربی میں کہتے ہیں اسی طرح خط کو بھی کہتے ہیں۔ آپ نے فقہ کے اندر بھی پڑھا ہوگا کتاب القاضی الی القاضی، وہاں بھی کتاب سے کیا مراد ہے؟ خط۔ ایک قاضی دوسرے قاضی کو خط لکھتا ہے اور گواہی کو منتقل کرتا ہے ایک جگہ سے دوسری، گواہ اس کے پاس آئے تھے اور اس کو پھر یہ بھیجتا ہے گواہی کے بارے میں، بھائی تو وہ ہے کتاب القاضی الی القاضی۔ تو کتاب السلطانی، بادشاہ کا خط حضارہ حاضر ہو گیا، یعنی آ گیا، پہنچ گیا، بادشاہ کا خط آ گیا ہے۔ اب دیکھیے یہاں کتاب مضاف ہے، السلطانی مضاف الیہ، تو یہاں پر مضاف یعنی خط جو کتاب ہے اس کی عظمت بتلانا مقصد ہے کہ یہ جو خط آیا ہے یہ کسی عام آدمی کا نہیں ہے بلکہ کس کا ہے؟ بادشاہ کا ہے۔ بھائی تو بادشاہ کی عظمت نہیں ہے یہاں پر بیان کرنا، بلکہ کس کی عظمت بیان کرنا مقصد ہے؟ بادشاہ کے خط کی، اور خط کا لفظ کیا واقع ہو رہا ہے یہاں پر؟ مضاف۔ تو یہاں مضاف کی تعظیم ہے، اور کبھی مضاف الیہ کی تعظیم ہوگی۔ جیسے مثلا بھائی آپ کہتے ہیں کسی سے حاذا خادمی، یا کہتے ہیں حاذا حاجبی، حاذا حاجبی، حاجب کہتے ہیں عربی میں سیکرٹری کو، بھائی سیکرٹری، دربان کو بھی کہتے ہیں اور سیکرٹری، تو سیکرٹری کے لیے عام استعمال ہوتا ہے یہ لفظ۔ بھائی اب دیکھیے آپ نے سادہ سا لباس پہنا ہوا ہے، ایک جگہ پر موجود ہیں تو وہ لوگ آپ کو توجہ ہی نہیں دے رہے کہ یہ تو شخص کوئی معمولی آدمی لگتا ہے، ان کے نزدیک عزت کا معیار صرف مال و دولت ہے، اور بظاہر آپ پر زیادہ مالدار ہونے کے آثار نہیں ہیں تو وہ آپ کو توجہ ہی نہیں دے رہے۔ اچانک وہاں ایک گاڑی آ کر رکی، بڑی قیمتی قسم کی گاڑی، اور اس میں سے ایک آدمی اترا اور آ کر آپ کے پاس با ادب کھڑا ہو گیا۔ اب آپ ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ہاذا حاجبی، یہ میرا سیکرٹری ہے، یہ میرا سیکرٹری ہے، آپ یعنی بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ تم مجھے معمولی آدمی نہ سمجھو، میرے تو مال و دولت کا یہ عالم ہے کہ میرے سیکرٹری بھی اتنی قیمتی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں تو میری اپنی کتنی دولت ہوگی۔ بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی اللہ سب کو وسیع حلال رزق نصیب فرمائے۔ بھائی تو اب آپ نے جو کہا ہاذا حاجبی، یہ میرا سیکرٹری ہے، کس کی عظمت بتلانا چاہتے ہیں؟ اپنی۔ متکلم کیا کرنا چاہتا ہے؟ اپنی عظمت بیان کر رہا ہے۔ اور حاجبی، حاجب مضاف، یا ضمیر متکلم کی مضاف الیہ، تو کس کی؟ مضاف کی تعظیم مقصود ہے یا مضاف الیہ کی؟ مضاف الیہ کی تعظیم یہاں مقصود ہے۔ یا بعض اوقات ان کے علاوہ نہ مضاف کی تعظیم مقصود ہوتی ہے نہ مضاف الیہ کی، بلکہ ان کے علاوہ کی تعظیم مقصود ہوتی ہے۔ مثلا آپ کسی شخص سے بات کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں اقل وزیر عندی، وزیر کا بھائی عندی میرے پاس ہے، وزیر کا بھائی میرے پاس ہے۔ اب دیکھیے اخن مضاف الوزیر مضاف الیہ، اس وزیر کا، ہاں یوں ترجمہ کریں، اس وزیر کا بھائی عندی میرے پاس ہے۔ تو اب اخوا مضاف الوزیر مضاف الیہ، تو یہاں نہ مضاف کی تعظیم مقصود نہ مضاف الیہ اس وزیر کی تعظیم مقصود، بلکہ آپ اپنی تعظیم، اپنی عظمت بیان کر رہے ہیں کہ میں تو ایسا آدمی ہوں، اتنے بڑے بڑے لوگوں سے میرا تعلق ہے کہ وزیروں کے بھائی وغیرہ بھی میرے پاس آتے رہتے ہیں۔ بھائی تو اب دیکھیے اخ الوزیر، اخ کی تعظیم مقصود ہے جو مضاف ہے؟ نہیں۔ الوزیر جو مضاف الیہ ہے اس کی تعظیم مقصود ہے؟ وہ بھی مقصود نہیں۔ بلکہ عندی، یہ جو یا متکلم کی ہے، متکلم اپنی عظمت بیان کر رہا ہے، تو دیکھیے یہاں نہ مضاف کی تعظیم مقصود ہے نہ مضاف الیہ کی بلکہ اس کے علاوہ کی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی اس پر ایک اشکال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ عندی عندہ مضاف یا ضمیر مضاف الیہ تو پھر بھی مضاف الیہ کی تعظیم آ گئی. آپ نے تو ہمیں کیا کہا مثال کس کی ذکر کر رہے ہیں جس میں نہ مضاف کی تعظیم ہو نہ مضاف الیہ کی, اور عندی میں تو یا ضمیر مضاف الیہ ہے. تو جواب یہ کہ تعظیم کس کے ذریعے مقصود ہے, عندی کے لفظ کے ذریعے یا اخ الوزیر کے لفظ کے ذریعے؟ اخ الوزیر کے لفظ کے ذریعے تعظیم, اس کو تعظیم کے لیے لایا گیا ہے. یہاں یہ اضافت تعظیم کے لیے ہے. کون سی اضافت؟ اخ الوزیر. اور ان میں سے ان دونوں میں سے نہ مضاف کی تعظیم, یہ والے جو مضاف و مضافل ہیں ان میں سے کسی کی تعظیم مقصود نہیں بلکہ ان کے علاوہ کی. کہنے کا یہ مطلب ہے بھائی, صورت سمجھ میں آ گئی؟ جس اضافت کو تعظیم کے لیے لایا گیا اس کے نہ مضاف کی تعظیم مقصود ہے نہ مضاف الیہ کی بلکہ ان کے علاوہ. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو یہاں پر جو اضافت آئی وہ مبتدا والی اضافت ہے, وہ تعظیم کے لیے ہے, اور جس کی تعظیم کے لیے ہے اس کا ذکر خبر میں آ رہا ہے بھائی, چاہے اضافت ہی کی صورت میں کیوں نہ ہو. وَالتَّعْظِيمِ لِلْمُضَافِ, اور تعظیم کے لیے ہوگا مضاف کی تعظیم کے لیے, نحو کتاب السلطان, حاضرہ بادشاہ کا خط آ گیا ہے, او المضاف الیہ, یا مضاف الیہ کی تعظیم کے لیے ہوگا, نحو ھذا خادمی, یہ میرا خادم ہے. آپ نے کہا یہ میرا خادم ہے, اپنی عظمت بتلانا مقصد ہے کہ میں مالدار آدمی ہوں میرے خادم بھی ہیں بھائی. او غیرہما, یا ان دونوں کے علاوہ کی تعظیم کے لیے ہوگی اضافت, یعنی نہ مضاف کی تعظیم نہ مضاف الیہ بلکہ ان کے علاوہ کی. نحو اخ الوزیر عندی, جیسے اس وزیر کا بھائی عندی میرے پاس ہے. والتحقیر, اور کبھی کبھار اضافت تحقیر کے لیے ہوگی بھائی, اس کے لانے میں غرض اور نقطہ کیا ہوگا؟ تحقیر, یعنی تحقیر کے لیے, یعنی یہ تعظیم کی ضد ہے بھائی. عظمت نہیں بتلانا مقصد بلکہ یہاں پر اس کا آخ کیا بتلانا مقصد ہے؟ تحقیر مقصود ہے, کسی کے حقارت بتلانا بھائی. اب اس میں بھی وہی تینوں صورتیں, یا تو تحقیر مضاف کی ہوگی یا مضاف الیہ کی ہوگی یا ان دونوں کے علاوہ. مثلا بھائی ایک آدمی ہے اور وہ بڑی قیمتی گاڑی سے اترا بھائی, سارے لوگ اس کو دیکھ کر متاثر ہیں کہ بڑا مالدار آدمی ہے بھائی. آپ کہتے ہیں ھذا بن اللص, ھذا بن اللص, یہ تو اس چور کا بیٹا ہے, تم اس کو بڑا آدمی نہ سمجھنا اگر مال ہے, بلکہ یہ کیا ہے؟ اس چور کا بیٹا ہے. اب ابن اللص, ابن مضاف اللص مضاف الیہ, تو یہاں پر کس کی تحقیر مقصود ہے, اس چور کی یا اس کے بیٹا جو اس وقت حاضر ہے؟ اس کا بیٹا جو اس وقت ہے اس کی تحقیر کے لیے آپ یہ اضافت لے کر آئے ہیں, اور تو ابن کی تحقیر کے لیے, اور وہ مضاف ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ لصق عربی میں چور کو کہتے ہیں. تو اس میں تو مضاف کی تحقیر تھی, کبھی مضاف الیہ کی تحقیر ہوگی. مثلا نحو اللصق رفیق ھذا, اللصق رفیق, چور اس کا ساتھی ہے. آپ ایک آدمی کے بارے میں دوسروں کو کیا بتلاتے ہیں؟ کہ چور اس کا ساتھی ہے. تو یہاں پر رفیق ھذا, رفیق مضاف, ھذا مضاف الیہ, تو یہاں جو مضاف الیہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا اس کی تحقیر مقصود ہے کہ یہ ایسا آدمی ہے کہ اس کے اس کا تعلق اور دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ ان جیسے برے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تو رفیق ھذا کس کی تحقیر آئی, مضاف یا مضاف الیہ کی؟ مضاف الیہ کی. او غیرہما, یا ان دونوں کے علاوہ کے لیے. نحو اقول لص عند عمر, اقول لص عند عمر, اس چور کا بھائی عند عمرن عمر کے پاس ہے، اس چور کا بھائی عمر کے پاس ہے۔ اب یہاں پر عمر کی تحقیر مقصود ہے، نہ اخ کی تحقیر نہ اللس جو مضاف الیہ اس کی بھی تحقیر مقصود نہیں، بلکہ ان کے علاوہ جو عمر کا ذکر آیا اس کی تحقیر مقصود ہے، جو نہ مضاف ہے اور نہ مضاف الیہ۔ بھائی اسی پچھلی مثال عندہ کے لیے تو مضاف الیہ ہے لیکن وہ مقصود یہاں نہیں ہے، یعنی آپ بتلانا یہ چاہتے ہیں عمر اس قسم کا آدمی ہے کہ اس کے پاس اس طرح کے برے لوگوں کا آنا جانا ہے، بھائی تو اس کی تحقیر کے لیے کہا۔ والاختصار لذیق المقام، اور غرض جیسے کہ اختصار مقام کے تنگ ہونے کی وجہ سے، کبھی اضافت کے لانے میں غرض کیا ہوگی، اختصار مقصود ہوگا کہ بات مختصر ہو جائے، لذیق المقام کیونکہ وہ مقام کس قسم کا ہے، مقام تنگ ہے وہاں گنجائش ہی نہیں، جیسے نحو مثال کے طور پر ہوایا معرک بالیمانی نمسعد جنیب و جسمانی بمکہ موسق، ہوایا یہ ہے مقام استشهاد، ہوایا یا متکلم کی ہے، ہوا مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، اس اضافت کو یہاں پر ذکر کیا گیا اختصار کے طور پر تاکہ بات کیا ہو جائے، مختصر ہو جائے۔ کیوں مختصر کیوں کرنا مقصد ہے بات کو، کہتے ہیں وجہ یہ کہ مقام تنگ ہے، وجہ یہ کہ شاعر یہ شعر غم پریشانی اور دکھ کی حالت میں کہہ رہا ہے، اور دکھ اور پریشانی کی حالت میں انسان کیا چاہتا ہے کہ لمبی بات کرے یا مختصر بات کرے، مختصر بات کرنا چاہتا ہے۔ نیز اس لیے بھی اضافت کی صورت میں لایا گیا اس کو، کیونکہ اگر اضافت کے بجائے دوسرا طریقہ اختیار کیا جاتا تو پھر اس صورت میں شعر کا وزن برقرار نہ رہتا، حالانکہ شعر میں تو ایک حرف بھی کم زیادہ ہو جائے تو اس کا سارا وزن خراب ہو جاتا ہے۔ تو مقام استشهاد کیا ہے، ہوایا، جی شعر کا ترجمہ سمجھ لیں، ہوایا، ہوا خواہش کو کہتے ہیں، چاہت کو، تو یہ اور یہ مصدر ہے، اور آپ نے پڑھا ہے کہ مصدر کبھی اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی اس میں مفعول کے معنی میں ہوتا ہے، بھئی آپ سنتے رہتے ہوں گے یہ مصدر مبنی للفاعل ہے، اور کبھی سنتے ہوں گے یہ مصدر مبنی للمفعول ہے، کیا معنی ہوتا ہے مصدر مبنی للفاعل کا، ہاں جس سے بھی آپ پوچھیں گے یہ رائج غلطیوں میں سے ہے، ہمارے ہاں اکثر اکثر آپ کو یہی بتائیں گے، اگر آپ اسے کہیں یہ لکھا ہوا ہے یہ مصدر مبنی للفاعل ہے، کیا معنی، وہ کہے گا یہ مصدر اس میں فاعل کے معنی میں ہے، یعنی عدل عادل کے معنی میں ہے، اور اسی طرح اگر لکھا ہو یہ مصدر مبنی للمفعول ہے اس کا کیا معنی آپ پوچھیں تو جواب ملے گا، کیونکہ یہ مصدر کس معنی میں ہے، اس میں مفعول یعنی عادل بمانے معدول ان کے ہے، یا ضرب بمانے مضروب ان کے ہے، حالانکہ یہ معنی نہیں، مصدر مبنی للفاعل کا معنی یہ ہے کہ یہ مصدر معروف ہے، اور مصدر مبنی للمفعول کا معنی یہ ہے کہ یہ مصدر مجهول ہے۔ بھئی آپ فعل پڑھتے ہیں یا نہیں، بعض فعل معروف ہوتے ہیں بعض مجهول، ضربا کیا ہے فعل معروف، یضرب کیا ہے فعل معروف، اور ضربا کیا ہے فعل مجهول، یضرب کیا ہے فعل مجهول، تو جس طرح فعل معروف اور مجهول آتا ہے اسی طرح مصدر بھی معروف بھی آتا ہے اور مجهول بھی۔ ضربن اگر یہ مصدر معروف ہو تو اس کا معنی ہے پٹائی کرنا، ضربن کا کیا معنی، پٹائی، اور یاد رکھیے عربی میں مصدر مجهول کا کوئی الگ وزن نہیں، وہی استعمال وہی مصدر کبھی معروف معنی میں استعمال ہوگا اور کبھی مجهول معنی، تو ضربن اگر مصدر معروف ہو تو پھر اس کا معنی ہوگا پٹائی کرنا، اور یہی ضربن اگر مصدر مجهول ہو یعنی مبنی للمفعول ہو تو اس کا معنی ہوگا پٹائی کیے جانا، یعنی یوں آسان لفظوں میں کہو پٹائی ہونا، کیا معنی، پٹائی ہونا، پٹائی کیے جانا، شربن، شربن کا معنی کیا ہے؟ پین، اگر مصدر معروف ہو تو اس کا معنی ہے پینا، اور اگر یہی مصدر مجھول ہو تو اس کا کیا معنی ہے؟ پیا جانا، پانی پیا جاتا ہے. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ پیا جانا. تو یہ ان کا مصدر معروف اور مصدر مجھول بھائی، اور عربی میں ان کا کوئی الگ وزن نہیں، جو معروف مصدر کا وزن وہی مجھول مصدر کا بھی وزن. یہی وجہ ہے، یہی نقطہ ہے کہ آپ گردانوں میں دو دفعہ مصدر پڑھتے ہیں صرف صغیر میں. صرف صغیر یاد کی یا نہیں آپ لوگوں نے؟ دیکھیے وہاں پر ہر گردان سے صرف ایک ایک صیغہ آتا ہے. پوری ماضی میں سے صرف پہلا صیغہ لیا ضربا، گردان کس طرح تھی؟ ضربا یضرب ضربا فہو ضارب، وضرب یضرب ضربا فذاک مضروب. اب ضربا پوری ماضی کے 14 صیغوں میں سے صرف ایک صیغہ لیا، یضرب مضارع معروف 14 صیغوں میں سے صرف ایک لیا، ضربا مصدر ایک ساتھ ذکر کر دیا. اور یہ منصوب کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ مفعول مطلق واقع ہو رہا ہے. وہ مصدر جو ماقبل فعل کے معنی میں ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول مطلق. ضربت ضربا، تو یہ اس لیے اس کو منصوب پڑھتے ہیں. تو یہ ایک دفعہ ضربا ذکر ہو گیا، آگے فہوا ضارب، اس کے بعد وضربا. دیکھو مجھول گردان میں سے صرف ایک صیغہ لیا گیا ماضی میں سے. ویضرب ضربا یضرب، دیکھو یہاں مضارع مجھول میں سے بھی صرف ایک صیغہ لیا گیا. آگے پھر کیا ہے؟ ضربا. یہ ضربا دوبارہ کیوں ذکر کیا گیا بھائی؟ سب گردانوں میں سے ایک ایک صیغہ آ رہا ہے، تو یہ مصدر کو دوبارہ لانے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی بات جو میں نے ابھی بیان کی، اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ وہ جو پہلے مصدر ضربا گزرا تھا وہ مصدر معروف تھا، معروف صیغوں کے بعد آیا تھا. یہ مصدر مجھول ہے کہ مجھول کے صیغوں کے بعد آ رہا ہے، اور دونوں کا وزن ایک ہی ہے. بتلانا یہ ہے کہ عربی میں معروف اور مجھول مصدروں کا وزن کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی ہوتا ہے. ایک ہی مصدر معروف کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور مجھول کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو مصدر مبنی للفاعل عبارت میں تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ یہ مصدر معروف ہے. اور مصدر مبنی للمفعول عبارت میں تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ مصدر مجھول ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ معنی نہ کرنا کہ یہ مصدر اس میں فاعل ہے اس میں مفعول کے معنی میں ہے، اگرچہ مشہور اب یہی ہے بھائی. چنانچہ بھائی آپ فعل کے آگے بھی بعض اوقات پڑھیں گے، فعل کے آگے لکھا ہوتا ہے مبنی للفاعل، یا لکھا ہوتا ہے مبنی للمفعول. اب فعل اس میں فاعل ہے اس میں مفعول کے معنی میں یہ، تو یہاں تو بات ہی نہیں بنتی بھائی. وہی بات، فعل کے آگے اگر مبنی للفاعل لکھا ہو، بتلانے والا بتلانا یہ چاہتا ہے کہ معروف کا فعل پڑھنا، مجھول نہ پڑھنا اس کو. اور اگر فعل کے آگے کیا لکھا ہو؟ مبنی للمفعول، تو پھر سمجھ جائیں کہ یہ کون سا صیغہ پڑھنا ہے؟ مجھول کا پڑھنا ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اب دیکھیے ہوایا، ہوایا ہوا مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، اور ہوا مصدر ہے. ہوا مصدر، اور مصدر آپ نے پڑھا ہے کبھی معروف ہوتا ہے اور کبھی مجھول ہوتا ہے، اور پھر یہ مصدر کبھی اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی اس میں مفعول. اس میں فاعل کے معنی میں کون سا مصدر ہوگا؟ مصدر معروف. اور اس میں مفعول کے معنی میں کون سا ہو سکتا ہے؟ مصدر. تو مصدر مبنی للفاعل کا یہ معنی کہ یہ مصدر معروف ہے. کیا معنی؟ آگے یہ اس میں فاعل کے معنی میں ہے یا نہیں وہ الگ بات ہے، کبھی ہوگا کبھی نہیں. اور کہا جائے مصدر مبنی للمفعول ہے، کیا معنی؟ یہ مصدر مجھول ہے، بس اتنا بتا دیا گیا. آگے یہ اس میں مفعول کے معنی میں بھی کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں. ہاں لیکن یہ ہے، اس میں فاعل کے معنی میں مصدر معروف ہی ہوگا، اور اس میں مفعول کے معنی میں مجھول مصدر ہی ہوگا. تو یہ ہوا بمانے محوی کے ہے. ہوا بمانے محویون، محویون مرمیون وزن پر بھائی، ہوا یحوی سے بھائی، رما یرمی سے. اس میں مفعول کیا آتا ہے؟ مرمیون آتا ہے. تو محویون کے معنی میں ہے، یعنی اس میں مفعول کے معنی میں ہے. اور اس میں مفعول کے معنی میں کون سا مصدر ہوتا ہے؟ مصدر مجهول معلوم ہوا یہ ہوا مصدر مبنی للمفعول ہے. اور پھر یہ ایک بات ہوئی, اور پھر اس کے بعد دوسری بات ہوئی کہ اس ہے بھی کس معنی میں, اس میں مفعول کے معنی میں ہے. اور یا ضمیر متکلم کی ہے تو محوی, اور یا ضمیر بھی ساتھ مل گئی, کیا بن گیا محوی. اور ہوا یحوی کا کیا معنی تھا؟ چاہنا. تو محوی جس کو میں نے چاہا ہے, مراد محبوب ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ ہوا آیا مع رکب الیمانینا. رکب کہتے ہیں سواروں کی جماعت کو بھائی. یہ اس میں جمع ہے, اس میں جمع, جمع نہیں ہے. جمع تو وہ جس کے لیے مفرد ہوتا ہے, اس کا مفرد کوئی نہیں. یہ اسی طرح جمع استعمال ہے بھائی, اس کا اطلاق دس یا دس سے زیادہ پر ہوتا ہے. سواروں کی جماعت بھائی, یا یوں کہیں قافلہ بھائی. الیمانی یمنی بھائی, یمنی یمان کی جمع ہے بھائی. مسعد اسعد یسعد کے معنی چلنا, دور ہونا. ہوایا مع رکب الیمانین مسعد, میری محبوبہ جو ہے یمنی سواروں کے ساتھ مسعد جا رہی ہے, یعنی دور ہو رہی ہے. جنیب, جنیب بمانے مجنوب کے ہے. جنیب فعیل وزن ہے, اور فعیل آپ نے پڑھا ہے, کبھی فعیل بمانے فاعل کے ہوتا ہے اور کبھی فعیل بمانے مفعول کے ہوتا ہے. تو یہ جنیب بمانے مفعول یعنی مجنوب کے معنی میں ہے. اور مجنوب اس کو کہتے ہیں جس کا اتباع کیا جائے, جو آگے اور سارے اس کے تابع ہیں بھائی, سارے اس کے تابع. جنیب وہ جو ہے میرا محبوب جو ہے متبوع ہے. میرا محبوب معرق بالیمانین مسعد, یمنی سواروں کے ساتھ جا رہا ہے. جنیب وہ کیا ہے؟ متبوع ہے, یعنی سارے قافلے والے اس کے تابع ہیں بھائی, سارے قافلے والے اس کے تابع ہیں, وہ ان کے آگے ہے, متبوع ہے ان کا. وجسمانی, جسمان کہتے ہیں بدن کو, جسم کو, اور شخص کو, ذات کو بھی کہتے ہیں بھائی, ذات کو بھی کہتے ہیں اور بدن کو بھی کہتے ہیں. وجسمانی بھی مکہ تھا. دیکھیے میں نے آپ کو بتایا تھا بھائی, عربی میں مکہ پر الف لام استعمال نہیں ہوتا, عرب استعمال نہیں کرتے. آپ کو اسی طرح بغیر الف لام سے ملے گا جہاں بھی ملے گا. وجسمانی بھی مکہ تھا, اور میرا بدن جو ہے یا میری ذات جو ہے مکہ میں موسق باندھی ہوئی ہے بھائی, باندھی گئی ہے. اوسق یوسق کے معنی باندھنے کے بھائی. یہ شاعر تھا اور اس نے کسی کو قتل کر دیا تھا, مکہ والوں میں سے کسی کے رشتہ دار کو قتل کر دیا تھا. بعد میں یہ کسی قافلے وغیرہ کے ساتھ مکہ آیا, چھپ کر رہا ہوگا, لیکن بہرحال ان لوگوں کو پتا چل گیا, انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور قید کر دیا, باندھ دیا بھائی. اب وہ قافلہ واپس چل پڑا, اور اس قافلے کے اندر اس شاعر کی محبوبہ بھی تھی. اب یہ قید میں پڑا ہوا ہے اور قافلہ جا رہا ہے, تو اس غم کے عالم میں اس نے یہ شعر کہا. کیا کہتا ہے؟ ہوا یا معرق بل یمانی نہ مسعد, میری محبوبہ جو ہے یمنی سواروں کے ساتھ جا رہی ہے. جنیب وہ کیا ہے؟ متبوع ہے, سارے اس کے پیچھے ہیں بھائی. یہ کیا مطلب یہ ہے؟ جنیب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ متبوع ہے, سارے اس کے پیچھے ہیں. کہنا یہ چاہتا ہے کہ اس کا نکل کر آنا یا رہ جانا یہاں پر ممکن نہیں ہے, بہت مشکل ہے. کیونکہ بھائی جو پیچھے ہوگا, پیچھے والوں میں سے اگر کوئی غائب ہوگا, غائب ہو جائے, کسی کو زیادہ پتہ نہیں چلے گا, لیکن جو ایک متبوع ہے سارے اس کے ساتھ ہیں, اس کے تابع ہیں, تو یقیناً اس کا نکل کر آنا, وہ سب کی نگاہوں میں ہے, تو اس کا نکل کر آنا بڑا مشکل ہے. تو بتانا یہ چاہتا ہے کہ اس کا نکل کر آنا یا یہاں پر رہ جانا بڑا مشکل ہے بھائی. تو وہ متبوع ہے, اور وہ جسمانی بھی مکہ تھا موسخ, اور میرا بدن جو ہے مکہ میں بندھا ہوا ہے. تو شاعر نے کہا ہوا آیا, ہوا آیا, اور یہ کس معنی میں ہے؟ محوی, میرا محبوب بھائی, میری محبوبہ. اس کے بجائے شاعر یہ بھی کہہ سکتا تھا الذی احواہ, وہ جس سے میں محبت کرتا ہوں، مار رق بل یمانی نہ مسعدو، وہ کیا ہے یمنی سواروں کے ساتھ جاج، الذی احواؤہ، اس میں موصول لا سکتا تھا یا نہیں؟ لیکن اگر اس میں موصول لاتا تو ایک تو یہ کہ شعر کا وزن خراب ہو جاتا، اور دوسری خرابی کیا، یہاں ایک تو اختصار مقصود تھا اور دوسرا مقام بھی تنگ تھا، کیونکہ شاعر غم کی حالت میں ہے اور غم کی حالت میں انسان مختصر کلام کرتا ہے. تو ہوا آیا، اس کے اندر دیکھیے صرف چار حروف ہیں ہوا آیا، اور الذی احواہ اس میں کتنے حروف ہیں؟ نیز ہوا آیا میں ایک مضاف ہے، ایک مضاف الیہ، اور الذی احواہ، الذی اس میں موصول، احوا فعل، اس کے اندر انا ضمیر فاعل اور ہا ضمیر ساتھ مفعول کی ملی ہوئی ہے، تو وہاں کتنے لفظ آ جاتے؟ چار لفظ آ جاتے، اور یہاں پر کتنوں سے کام چل گیا؟ دو لفظوں سے ہی وہی مسئلہ حل ہوا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ شعر جو ہے، یہ شعر شاعر نے خبر دینے کے لیے نہیں کہا، وہ یہ خبر نہیں دینا چاہتا کہ میرا محبوب جا رہا ہے، بلکہ اظہار غم ہے بھائی. جیسے آپ نے پڑھا کہ خبر کبھی کبھار کس لیے لائی جاتی ہے، اس میں نقطہ کیا ہوتا ہے، نہ وہاں فائدہ الخبر مقصود ہوتا ہے، نہ لازم فائدہ الخبر مقصود ہوتا ہے، بلکہ غم وغیرہ، کبھی خوشی کے لیے، کبھی غم کے لیے، کئی نکات آپ پیچھے پڑ چکے. تو یہاں خبر شاید لوگوں کو بتانا نہیں چاہتا کہ میری محبوبہ جا رہی ہے، یعنی فائدہ الخبر مقصود نہیں، لازم فائدہ الخبر بھی مقصود نہیں، یہ نہیں ان کو بتانا چاہتا کہ مجھے بھی پتا ہے میری محبوبہ اس وقت جا رہی ہے، بلکہ مقصد کیا ہے، اظہار غم ہے بھائی. شعر جو اس نے کہا صرف اظہار غم کے لیے کہا، اپنا غم اپنے دکھ کا اظہار کر رہا ہے وہ اس شعر کے اندر بھائی. صورت سمجھ میں آ گئے؟ تو نہ یہاں فائدۃ الخبر مقصود ہے، نہ لازم فائدۃ الخبر مقصود ہے، بلکہ کیا مقصد ہے، اظہار غم ہے. جیسے آپ نے پڑھا تھا کہ کہیں بعض اوقات نہ فائدۃ الخبر مقصود ہوتا ہے، نہ لازم فائدۃ الخبر مقصود ہوتا ہے، بلکہ اظہار غم ہوتا ہے. جیسے وہ امراء عمران کی بیٹی پیدا ہوئی، انہوں نے کہا تھا اگر بیٹا پیدا ہوا تو میں اسے اللہ کے راستے میں آزاد کروں گی، جب بیٹی پیدا ہوئی تو کیا کہنے لگی، رب انی وضعتها انثى، میں نے تو اس کو مؤنث جنم، عورت جنم دیا ہے، بیٹی جنم دیا ہے. تو وہاں اللہ کو نہ فائدۃ الخبر دینا مقصد ہے، نہ لازم فائدۃ الخبر مقصد ہے، کیونکہ اللہ سب کچھ جاننے والے ہیں. تو پھر مقصد کیا تھا وہاں پر، صرف اپنے غم کا اظہار کرنا تھا بھائی. تو یہاں بھی اسی طرح ہے، بات سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں ہوا مار رق بل یمانی نہ مسعد جنیب و جسمانی بھی مکہ موسق بدلا قال بد، اس کے یہ اس کہنے کے بدل اس کے کہ یوں کہا جائے الذی احواہ، الف کے بعد احوا کے آخر میں حمزہ ہے یا ہا ہے؟ حمزہ نہیں ہونی چاہیے، ہا ہونی چاہیے. احواہ جس، وہ جس سے میں محبت کرتا ہوں، ہاں ضمیر بھائی. تو شاعر نے ہوایا کہا، بدل ان یقال، بدل اس کے کہ یوں کہا جائے الذی احواہ، یعنی الذی احواہ کے بجائے کیا کہا شاعر نے، احوایا کہا بھائی. چلیے بس بھائی، هذا هو المرام، والله اعلم بحقيقة الكلام.